رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
سبحان الله
صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب انعقاد پذیر ہے انجمن جلالیہ رضویہ ضلع گجرات کے عہدیداران اور اراکین نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. محترم جناب علامہ مولانا قاری انصر محمود صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلالی، حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صاحب جلالی، ان کے دیگر رفقاء جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقاصد حسنا میں کامیابی عطا فرمائے. صدر گرامی قدر برادر مکرم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. برادر محترم علامہ صاحبزادہ پیر سید ذکاء الحسنین شاہ صاحب پاک پتن شریف اور محقق الاثر علامہ مولانا محمد مقبول احمد صاحب رضوی، دیگر علماء کرام، اور ابھی آپ کے سامنے برادر محترم حضرت علامہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی، صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب، انہوں نے آج کی کانفرنس کی شخصیت جناب قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بڑی علمی اور معلوماتی تقریر کی ہے. یہ ان کا حق ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 35-40 سال سے وہ ان کے ساتھ ان کی رفاقت رہی ہے اور انہوں نے حضرت مولانا کے بارے میں بہت کچھ, سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں, اور انہوں نے آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ معلومات بھی پیش کی ہیں اور قائد اہل سنت کو خراج تحسین بھی پیش کیا. محترم حضرات, وقت کافی ہو چکا ہے, میں آج کی کانفرنس کی دو شخصیات ہیں اور دونوں شخصیات کا تعلق اہل سنت و جماعت کی اس عظیم مرکز سے ہے جس کو بریلی شریف کہتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا سلسلہ علمی و روحانی اور آپ کے افکار عالیہ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلک حق کی پہچان ہے, اہل اسلام پوری دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں ان میں سے اہل حق کی پہچان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر ہے, اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں دین اسلام کے اتنے پہلوؤں پر کام کیا ہے کہ کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا. آپ نے عقائد و اعمال ہر موضوع پر اتنا بیان کیا اور اتنا لکھا ہے کہ ان کی مثل اس دوسرا کوئی رہنما اور کوئی عالم دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا. آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی پہچان اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے تمام علوم اسلامیہ کی خدمت کی ہے, ترجمہ قرآن پاک لکھا, فتاوی رضویہ شریف, اتنی عظیم علمی کتاب ہے کہ فقہ اسلامی میں جس کے مقابلے کی دوسری کوئی کتاب اس دور میں نہیں لکھی گئی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے عقائد میں خاص طور پر اس طریقے کو واضح کیا جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں سبیل المومنین کہا جا سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول کی مخالفت کر کے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے راستے پر چلے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. سبیل المومنین وہ راستہ ہے کہ جو بالکل صراط مستقیم ہے, عین صراط مستقیم جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. جو راستہ محمد رسول اللہ کے قدموں سے پھوٹتا ہے اس کا نام صراط مستقیم ہے. اسی راستے پر چلنے والے جو ہیں وہ راہ حق پر چل رہے ہیں. گرامی قدر حضرات, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک جو راستہ پہنچتا ہے وہ صراط مستقیم ہے, اور آپ کی ذات پوری ملت اسلامیہ کو اپنے اللہ تک پہنچاتی ہے. آج بد مذہب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے بدتی ہیں جو حضور کو اللہ سے ملاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تو اللہ سے خود نہیں ملے, ہم حضور کو کیسے اللہ سے ملائیں گے؟ بھائی ہم حضور کو اللہ سے ملانے نہیں آئے, حضور دنیا میں ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آئے.
کہے کہ ہم حضور کو اللہ سے ملائیں، ہم کیسے ملائیں گے بھائی، ہم تو خود نہیں ملے تو ان کو کیسے ملائیں گے؟ وہ آئے اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ملائیں. سرکار نبی کریم علیہ السلام میں ہی اللہ سے ملا ہے، جو بھی اللہ سے ملا ہے اس کو معرفت خداوندی حاصل ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہی حاصل ہوئی. اور وہ مقدس جماعت جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام سے ہدایت حاصل کی، اور اتنی ہدایت حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا معیار فرما دیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. اگر تم ایمان کامل حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ کے صحابہ کی طرح کا ایمان لے آؤ. پیار سے کہیے سبحان
اللہ.
اگر تم صحابہ کی طرح ایمان بنا لو تو تم ہدایت یافتہ، اور اگر ان سے منہ پھیر لو پھر تمہاری بدبختی ہے، کبھی بھی تم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے اگر تم صحابہ سے منہ پھیرو گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ساری مخلوق میں سے بہتر جماعت جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت کو فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئکہم خیر البریہ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں خیر البریہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت ہے. ایک بدبخت کیا کہنے لگا کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ سے مطلب حضور حضرت علی پاک کے شیعہ ہیں. حضرت سیوطی فرماتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا کہ جب جلال الدین سیوطی پیدا نہیں ہوئے تھے تب خیر البریہ کا کیا معنی ہوتا تھا؟ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تھی اس دن علامہ جلال الدین سیوطی ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ پگلے او کئی صدیاں بعد پیدا ہوئے. اس سے پہلے کیا استعمال اس لفظ کا معنی ہوتا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر جماعت. تو سب سے بہتر جماعت کون ہو سکتی ہے؟ سب سے بہتر فرد کی جماعت. اور سب سے بہتر فرد کون ہے؟ مخلوق کے سب سے بہتر فرد کون ہے؟ مخلوق کی سب سے بہتر ہستی کون ہے؟ جی آپ کو یہ بات سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے کہ کون سی ہستی سب سے بہتر ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل سے کہ سب سے بہتر ہستی کون ہے. سب سے بہتر ہستی وہ ہے کہ جس کی جان کی اور حیات طیبہ کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ثقہ سند کے ساتھ المستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے. فرمایا ما حلف اللہ بحیات احد، اللہ کی عادت نہیں کہ لوگوں کی زندگی کی قسم اٹھاتا پھرے، الا بحیات محمد، مگر اللہ نے صرف ایک ہی جان کی قسم اٹھائی ہے اور وہ جان ہے جناب محمد رسول اللہ. صرف ایک جان کی قسم اٹھائی اللہ نے. ساری دنیا، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، شرح اقال شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی قسم اٹھائے مسلمان تو کسی باعظمت چیز کی قسم اٹھائے. اگر کسی حقیر چیز کی قسم اٹھائے گا تو یہ قسم کی توہین ہے، اٹھانے والا گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر حقارت سے اس طرح کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. آپ کسی بھی ادنا چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے کہ کسی روڑی کی قسم اٹھا دے، اور کسی ارزل مخلوق کی کسی کتے کی قسم آپ اٹھاتے ہیں کافر ہو جائیں گے کیونکہ آپ قسم کی توہین کرتے ہیں. قسم عظیم چیز کی ہوتی ہے، ساری کائنات اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، قرآن مقدس کی قسم اٹھاتی ہے، کعبۃ اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے عظیم محمد رسول اللہ ہے، اس لیے رب نے حضور کی حیات طیبہ کی قسم اٹھائی. اور یہ بات حضرت سیدنا انس بن مالک نے خود فرمائی ہے انہ اکرم البریت عندہ، اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں سب سے باعزت جناب محمد رسول اللہ ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے ان کی حیات کی قسم اٹھا دی. ساری مخلوق اللہ کو عظیم جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سب سے عظیم جناب محمد رسول اللہ کو جانتی ہے. سب سے عظیم حضور ہیں اور حضور جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ سب سے عظیم ہے. خیر قرون قرنی میرا زمانہ سب سے بہتر, میرا زمانہ سب سے بہتر. اور ہر زمانے میں یہ بھی خیال فرمائیں, یہ بات آپ نے ہمیشہ سنی ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر, حدیث پاک ہے نا, لیکن یہ بھی سنیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ہر زمانے میں, ہر زمانے میں جو سب سے بہتر بندہ تھا اللہ نے میرا نور اس کے پاس رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی بخاری شریف میں موجود ہے, بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت فی القرن اللذین ہو, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر زمانے میں وہ شخص جس کے پاس میرا نور رہا وہ سارے زمانے سے بہتر تھا, حتیٰ کہ اس زمانے میں مجھے رب نے جس سے ظاہر کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے زمانے کا جو سب سے بہتر بندہ تھا اللہ تعالیٰ نے میرا نور اس کے پاس رکھا ہوا. حضور بہتر ہیں, اور جب حضور بہتر ہیں آپ کا زمانہ بہتر ہے, آپ کی کتاب بہتر ہے, آپ کا دین بہتر ہے, تو سب سے بہتر جماعت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. سب سے بہتر جماعت حضور کی جماعت, پیار سے کہیے سبحان اللہ, دائیں بائیں دونوں طرف سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ. سب سے بہتر جماعت حضور کی جماعت, ایک دفعہ اپنی زبانوں سے مبارک زبانوں سے ادا کرو کہ سب سے بہتر جماعت حضور کے صحابہ کی جماعت, سب سے بہتر جماعت ان کی. اور پھر جنتی اور بہتر جماعت کون سی ہے جو صحابہ کی پیروی کرتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, سب سے بہتر پھر وہ جماعت ہے جو میرے طریقے پر چلتی ہے, میرے صحابہ کے طریقے پر چلتی ہے. اور مفسرین کرام نے لکھا اس جماعت کا نام کیا ہے, تو اسی نے قرطبی اٹھا کے دیکھے, اما الذی نبیدت وجوہہم ففی رحمت اللہ, کون جماعت ہے, ہم اہل السنت والجماعت, جن کے چہرے غرم محجلون ہوں گے وہ, کہ پانچوں اعضائے وضو قیامت کے روز اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے چودہویں رات کا چاند چمکتا ہے, اور پھر ان کے چہرے سفید ہوں گے, وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے. اور مولا علی فرماتے ہیں اس جماعت کا دنیا میں نام ہوگا اہل سنت والجماعت. سنت والجماعت قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جن کے چہروں کو نور عطا فرمائے, چاند کی طرح چمکتے, بدر کامل کی طرح چودہویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں اے چمکنے والے چہروں, جو چمکنے والے چہرے ہیں میں ان کا قائد ہوں گا, میں قائد ہوں گا قیامت کے دن اس جماعت کے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. ہر دور میں اہل سنت و جماعت کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوئی. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا وجود اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی مٹنے نہیں دیا. ہر دور میں 1425 سال ہجرا کے ہو رہے ہیں, 1424 سال میں کبھی تعطل نہیں ہوا, کبھی یہ جماعت دنیا سے ختم نہیں ہوئی. ہر قرن میں, ہر صدی میں ان کا قائد مجدد ہوا ہے, مجدد قائد ہوئے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک کرنے مبارک سے لے کر 14ویں صدی تک, اب 15ویں شروع ہو گئی, ربع صدی گزر گئی اس کی بھی, چوتھائی حصہ, 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کے امام, مجدد, محدث, متکلم, مفسر, متصوف, صوفی, ایک مکمل تاریخ ہے اہل سنت و جماعت کی. کبھی کسی صدی میں بھی اہل سنت کی فکر کا خلا نہیں ہوا, اور امت متفق ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی, اور آپ نے ان تمام عقائد کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے جو 14 صدیوں میں ہر صدی کے مجدد نے جن عقائد کی تشریح کی, چاہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت قاضی ایاز اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا امام ابو جعفر تہاوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہوں، ہر صدی کے مجدد کے نظریات کو اللہ حضرت نے اپنی کتابوں میں جمع فرما کے یہ بتا دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک کسی دور میں بھی کٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ چودہویں صدی کا پہلی صدی سے اسی طرح رشتہ ہے جس طرح پہلی صدی کے لوگوں کا نبی علیہ السلام کی فکر سے رشتہ اور تعلق ہے۔ اور آج بھی وہی نظریات ہیں اہل سنت و جماعت، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات میں کبھی بدعت کا شیوع نہیں ہوا، بدعت کبھی داخل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ مجدد آتے ہی اس لیے ہیں کہ بدعت آ جائے تو اس کو نکال دیں۔ مجدد کس لیے ہوتا ہے؟ مجدد کہتے کس کو ہیں؟ ایک چیز کو تازہ کر دینے والا، جی چمکا دینے والا، جی چمکا دینے والا۔ بدعت سے جو کائی جم جائے لوگوں کے ایمانوں پر، اس کائی کو ختم کر دینے والا، ایمانوں کو چمکا دینے والا، دین کو زندہ کر دینے والا، اور اسی ناز پہ زندہ کرنے والا جس ناز پر اللہ کے رسول دین کو چھوڑ کر گئے۔ اور حضور کسی چیز کا شک و شبہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام ترک تو کم حالا نقی تم بے دو، میں تمہیں دوپہر کے سورج کی روشنی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی گمراہی والی بات تمہارے لیے نہیں رہ گئی، اب تمہارا کوئی عذر نہیں کہ میں فلاں بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا محمد رسول اللہ نے دین کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا، کوئی کسی قسم کا ایسا اندھیرا نہیں رہ گیا تو فلاں بات سمجھ نہیں آتی، جو سمجھنے والی بات ہے وہ آپ نے سمجھا دی۔ یہ بات آپ سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھا دی، اور کوئی بات ایسی بھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، سمجھنے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کون سی باتیں سمجھنے کی نہیں ضرورت؟ اللہ قرآن فرماتے ہیں اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم سبحان اللہ یقولون آمنا بکل من عند ربنا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جی، فی آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کی آیتیں محکم بھی ہیں قرآن کی، اور یہی مغز ہے قرآن کا، کتاب کا، وہی تمہارے لیے سمجھنا جس کا ضروری ہے۔ البتہ کچھ رمزیں ہیں قرآن کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راز ہیں، سبحان اللہ اور اللہ کے رسول کے راز ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو تم، تم محکمات کو لے لو، متشابہات کے پیچھے مت پڑو، اپنے دماغ سے مانے مت، اس کے گھڑوں نہ بیان کرو، جو کچھ اس کے بارے میں رسول تمہیں فرمائے آنکھیں بند کر کے اس کا یقین کر لو۔ تو اٹکل پچو سے تو تمہیں مانا اس کا آئے گا ہی نہیں، وہ تو اس کا مانا یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے، یا پھر وہ علماء جانتے ہیں جو جن کو اللہ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے علماء یا مالکی علماء کا خیال ہے، امام شافعی تو کہتے ہیں کہ والراسخون فی العلم جو ہے وہ بھی نہیں جانتے وہ تاویل کتاب کیا ہے، کیوں؟ اس کا تعلق ہے یقولون آمنا بہ، سمجھا؟ والراسخون فی العلم کا اس سے تعلق نہیں کہ قرآن کی تعبیر جانتے ہیں وہ، لیکن احناف علماء بالخصوص امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا اس میں یہی مسئلہ تھا، فرماتے ہیں والراسخون فی العلم کا ذکر یہاں اسی لیے آیا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہے وہ بھی قرآن کا مطلب جانتے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے راسخ فی العلم کہا ہے امام احمد رضا بریلوی ان میں سے ایک شخصیت ہے، آپ نے اسی طریقے پر دین کو زندہ کیا۔ محترم حضرات، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت پوری دنیا میں مسلک کے حق کی پہچان، لوگ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی زبان اعلی حضرت بریلوی ہے۔ یعنی جو کچھ اعلی حضرت نے لکھا ہے نا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں اور محبت میں، لوگ جب حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اعلی حضرت کے لفظوں میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح طرح درود و سلام پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی خدمت کی. حدیث پاک کی شرح آپ نے منفرد انداز میں آپ نے کی، لیکن کوئی مستقل کتاب نہیں، مختلف کتابوں میں. اب مولانا محمد حنیف صاحب رضا، ان کا نام ہے، بریلی شریف میں مدرس ہیں، انہوں نے ان احادیث کو جمع کیے تو 7 جلدوں میں وہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ ان کی ایک مستقل کتاب بن گئی، جامع الاحادیث، 7 جلدوں میں، کئی ہزار صفحات پر، جامع الاحادیث کے نام سے اعلیٰ کی شرح، مستقل احادیث مبارکہ کے کئی ہزار احادیث مبارکہ جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھی بھی ہیں، حضور کی احادیث اور پھر ان کی تشریف فرمائی جب اکٹھی کی گئی تو 7 جلدوں میں کتاب تیار ہو چھپ گئی، اس وقت تب ہو چکی. اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی فکر کو جن لوگوں نے عام کیا ہے دنیا میں، صرف کتابیں نہیں ہیں، ان میں سے حضرت شیخ المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری، بڑی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کیا. حضرت صدر اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ پر تفسیری حاشیہ لکھا ہے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، صاحب بہار شریعت، اور ملک العلماء علامہ محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جامع رضوی کے مصنف، جنہوں نے فقہ حنفی کے دلائل کو 6 جلدوں میں جمع فرما دیا. یعنی فقہ حنفی کے مسائل کے احادیث مبارکہ سے جو دلائل ہیں، تو گوابیہ کہتے ہیں نا کہ فقہ حنفی کے پیچھے تو حدیث ہی کوئی نہیں، تو رائے سے ساری نکال لی ہے. اعلیٰ کے خلیفے نے 6 جلدوں میں فقہ حنفی کے مسائل کے جو حدیث میں دلائل ہیں وہ 4 جلدوں میں جامع رضوی کے نام سے جمع فرما دیے. یہ ہے ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی میں قطب مدینہ علامہ مولانا محمد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی میں مبلغ اسلام سفیر اسلام حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی میں حضرت علامہ مفتی محمد برہان الحق صاحب جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو قافلہ ہے عشق و محبت رسول ہے، یہ اس کے جرنیل ہیں سارے، اور ان میں ایسے ایسے علماء تھے جو اعلیٰ حضرت سے عمر میں بھی بڑے تھے اور اپنے اپنے بعض شعبوں میں علم میں بھی بڑے تھے، جیسے حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی علم حدیث میں ید طولہ رکھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی ان کو علم حدیث میں ایک سند مانتے تھے، لیکن وہ بھی آپ کی عقیدت مند. حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی بھی اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے خلافت حاصل کی، سند حاصل کی، سینئر آدمی تھے. مولانا وسیع احمد محدث صورتی سے کہا جاتا تھا کہ آپ تو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ شاگرد ہیں، مرید ہیں، اور حضرت شاہ مولوی صاحب دہلوی کے آپ شاگرد ہیں، آپ مولانا احمد رضا خان سے کیا لینے گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے میں نے وظیفہ سیکھا ہے، اور مولوی صاحب دہلوی سے میں نے علم حدیث کے سبق لیے ہیں، مگر جو ایمان کی لذت اور حلاوت مجھے مولانا احمد رضا دہلوی کے دربار میں ملی ہے وہ کہیں بھی نہیں ملی. گرامی قدر حضرات، ان بزرگ علماء نے پوری دنیا میں فکر رضا کا پرچم بلند کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کیا، اور آج جن دو ہستیوں کا ہم عرس منا رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت صدر الشریعہ کے توسط سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فیض یافتہ ہے، کیونکہ حضرت عبد الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدر الشریعہ کے براہ راست بھی شاگرد ہیں. بخاری شریف آپ نے پڑھی حضرت صدر الشریعہ، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور پھر حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ خان رضا خان بریلوی کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اور وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے ہیں. آپ نے کبھی ان کا فتاوی دیکھا ہو؟ چھ جلدوں میں ان کا فتاوی نوری موجود ہے. اور آپ مشہور نعت جو پڑھا کرتے ہیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع نبوت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ بھی حضرت مولانا کی نعت شریف ہے جو آپ نے سرکار دو عالم کی مدح فرمائی ہے. یہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ. اور پھر حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد ستار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور وہ شاگرد ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی کے، اور وہ بڑے بیٹے اور شاگرد ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ. اس لحاظ سے ہمارے آج کی کانفرنس کی جو شخصیت ہے وہ بریلی شریف کے فرزند ہیں، یعنی وہ سید ہونے کے ناطے تو رسول اللہ کے فرزند ہیں، آل رسول ہیں، لیکن فکری اور علمی طور پر وہ بریلی شریف کے قابل فخر فرزند ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فکر کو عام کیا جس فکر کے دائی امام احمد رضا بریلوی ہیں. اور وہ فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے، چودہ صدیوں سے مجددین امت اور ان کے توسط سے صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے توسط سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سینہ اقدس سے جو فکر کھلتی اور جس نے صحابہ کو منور کیا، انہوں نے تابعین کو منور کیا، انہوں نے تبع تابعین کو منور کیا، انہوں نے مجددین اسلام کو منور کیا، اور انہوں نے حضرت عبدالعزیز کے سینے کو منور کیا. ہمارے تک پہنچی آپ اندازہ فرمائیں کتنی کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کتنی استقامت کے ساتھ مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی تمام زندگی انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی، علوم حدیث کی خدمت کی، تفسیری علوم کی خدمت کی، اور علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی خدمت کی، اور تقریباً 60 سال تک انہوں نے اپنی زندگی حضرت بریلوی کے خلیفہ ہوئے. اور آپ کے دادا سسر قطب مدینہ مولانا محمد ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اعلی حضرت بریلوی کے خلیفہ ہوئے. فرمائے کس سمندر کے ساتھ ان دریاؤں کا تعلق تھا جی، اور کس ہستی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اعلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو نہیں ہوتا، میں کہوں خلیفہ تو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ہوتی ہے خلیفہ ہوتی، میں کہوں آپ اعلی خلیفہ آپ کہتے ٹھیک ہے خلیفہ ہوتی، کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ پیر صاحب ہے وہ 6000 خلیفے ہیں ان کی جی، مگر جتنے مرید ہیں اس سے دوڑوں کی تعداد ان کے خلیفوں کی. آپ کہتے ایسے ہی ہوتے ہوں گے اعلی حضرت کے خلیفے بھی، اعلی حضرت کے خلیفے ایسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے. اعلی حضرت کے خلیفے تھوڑے ہوتے تھے لیکن وہ بڑی شان والے خلیفے ہوتے تھے، بڑی سے گزر جب کبھی خلیفہ آئے جی. دیکھو نا جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوئے سارے خلیفے تو نہیں ہوئے، خلیفے صرف 4 ہی ہوئے. اس لیے خلیفوں کی کثرت جو ہوتی ہے یہ کسی پیر کے بڑا ہونے کی بات نہیں ہوتی، ان کا معیار بڑا ہونے کی بات ہوتی ہے. حضور کے صحابہ مرید تو 7,00,000 تھے، خلیفے کتنے ہوئے؟ 4. بس خلیفے اس طرح ہوتے ہیں. اعلی حضرت کے خلیفے جب ایک گھر میں 4 ہیں آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوا کیوں؟ کہ آپ سمجھتے ہوتے رہتے ہوتے رہنے والے کے آدمی نہیں ہیں. ابھی سنو، مولانا حسن رضا بریلوی اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی، نام سنا ہے؟ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، خاک پا مالے غریباں کو نہ کیوں زندہ کرے، جس کے دامن کی ہوا بات مسیحائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے امام تھے، آلہ کے خطبہ جمعہ دیتے تھے، مولانا حسن اللہ امامت کرتے تھے. تو مولانا حسن اللہ بریلوی نے ایک دفعہ اپنا بیٹا چھوٹا ان کو اٹھایا ہوا تھا، رو پڑے مسجد کے اندر، ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے، وہ چپ نہیں کی. جی چپ نہیں کی، روتے رہے. گلی سے ہندوؤں کی ایک برات گزر رہی تھی تو مسجد کا جو چھجا تھا نا بالکنی، اس سے بچے کو برات دکھا دی، ڈول ڈمکا اڑا تھا نا وہ دکھا دی، تو بچہ چھپ کر گیا. بس مولانا کو اللہ رحمت اللہ علیہ کو اس کے بارے میں بتایا نہیں، آج بچے کو ڈول دکھائے. آپ جب زور کی نماز کے لیے آئے مولانا حسن میاں مسلے پر آئے تو آپ بازو سے پکڑ کر پیچھے کر فرمایا، تم نے فسق کیا ہے، پہلے توبہ کرو پھر تم امامت کر سکو. تم نے بچے کو ڈول دکھائے ہیں، باجے دکھائے ہیں، اور وہ بھی ہندوؤں کے، اس کو چپ کروایا تم نے، فسق کیا، وہ تو نابالغ تھا، اس کا گناہ بھی تم پر ہے، ڈول دکھائے تم نے، توبہ کرو، یا تک توبہ نہ کرو تم نماز پڑھانے قابل نہیں ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولانا شاہ محمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ ہونے کا کیا معیار ہوگا بھائی؟ کس قسم کے لوگوں خلیفہ بناتے تھے وہ؟ اور مولانا شاہ محمد نورانی وہ شخصیت ہے کہ ایک گھر میں ان کا سگا تایا بھی، سگا چچا بھی، ان کا والد بھی، اور ان کے دادا سسر بھی، ایک گھر میں مولانا کے چار خلیفہ تھے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ. اور اس گھر میں حضرت مولانا نے آنکھ کھولی، حضرت مولانا نے اس گھر میں آنکھ کھولی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے اتنا قریب کا ان کا تعلق تھا، اور عقائد کے سلسلہ میں مجھے کئی بار ان سے جھگڑنے کا بھی موقع ملا، کیونکہ جب بھی کوئی تنظیمیں بنتی ہیں تو قریب قریب آ جاتے لوگ، تو مجھے اکثر لوگ، میں تقریر کے لیے جاتا ہوں، مجھے خط لکھ دیتے صاحب اس طرح بیٹھنا ٹھیک ہے، اس طرح چلنا ٹھیک ہے، اس طرح کھانا ٹھیک ہے، اس طرح اٹھنا ٹھیک ہے، تو میں جواب دیتا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر، تو جھگڑا بھی ہو جاتا میرا زندگی میں، اور ذاتی غرض سے کبھی نہیں ہوا، مسئلہ کے لیے میں بات کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، جو لوگ بھی ایسے ہوں گے میں ان سے بات کرتا ہوں. لیکن مولانا مجھے جب بھی موقع ملا مجھے فرمایا سرن و علانیتا، یعنی اعلانیہ بھی اور سرن بھی. آج تک میں نے 30-35 سالہ سیاسی زندگی میں کئی الائنس ہم نے بنائے، لیکن میں نے آج تک کسی گستاخ کے پیچھے شکلن بھی نماز نہیں پڑھی.
صداقت کی نشانے، صداقت کی نشانے، اہل سنت کی ضیاء، اہل سنت کی ضیاء.
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی اعلی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے آپ پابند ہیں تبھی ہم آپ سے بات کرتے، ورنہ ایسے ایسے لوگ ہم ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یعنی آپ یقین فرمائیں ہر ایک سے مسئلہ بھی ہم نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلے کی اہلیت ہو کسی میں تو بات کریں. جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی پہنچے ہوں، ہر آدمی سے بات بھی نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ باتوں کو سمجھتی سمجھتی. ایک آدمی کہنے لگا، میری اس سے بات ہوئی، میں نے کہا تم تو شیعہ کی ابتدا کرتے ہو، وہابیہ کی ابتدا کرتے ہو، تم کیسے اہل سنت و جماعت ہو؟ بس کہ میرا طریقہ ہے. میں نے کہا بیوقوف آدمی، اور طریقہ میرا کوئی سب کتابوں سے الگ ہوگا؟ طریقہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو کس قسم کا کرتا پہنتا ہے، تو ٹوپی کس قسم کی پہنتا ہے، یا سب تو ماما کس رنگ کا پہنتا ہے، یہ تو طریقے کا فرق ہو سکتا ہے. یہ بھی طریقے کا فرق ہو سکتا ہے کہ تو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لے، وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھ لے، اور پھر کہ میرا طریقے کا فرق ہے. کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ کسی بات عقیدہ کی ابتدا کر لو کوئی طریقے کا فرق ہے. تو میں نے مولانا سے کہا کہ دراصل جواب اس لیے ہوتا ہے کبھی کبھی اخبارات میں یا کسی رسالے میں کوئی آپ کے پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ایسی بات لکھ جاتے ہیں، کوئی نرم لفظ بھی لکھ جاتے تو ہم تو اسامہ اللہ رمین دیکھتے اور کوکب الشعبیہ دیکھتے, تمہید ایمان دیکھتے, سبحان سبو دیکھتے. ہمارے تو ہڈیوں میں فکر رضا رچی بسی ہے, ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں. فرماتے سنو, جب میں نے کہا میں اقتدا نہیں کرتا تو اگر ان کو مسلمان سمجھوں تو اقتدا بھی کر لوں, اقتدا نہیں کرتا. اور رہ گیا سیاسی میدان, تو سیاسی میدان میں تو ووٹ جس طرح مسلمان ڈالتے اس طرح چوڑے بھی ڈالتے, تو جس سیاست میں آئے گا وہ صرف مسلمانوں سے تھوڑے ووٹ مانگے گا, وہ تو چوڑوں سے بھی مانگے گا جا. یعنی بطور ایک ممبر کے یا ایک لیڈر کے تو اس کو سب مسلک کے لوگوں سے کیا, وہ تو دوسرے لوگوں سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. رہ گئی بات مسلک کی, فرمایا میری رگوں میں عبدالعلیم صدیقی کا خون ہے. اور اس کا مرحلہ آیا, اس کا مرحلہ آیا کب؟ 70 کی اسمبلی میں, جب مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا اسمبلی کے اندر, تو مفتی محمود بھی مولوی عبدالحکیم بھی جرا کرتے رہے, اور اسی لیے آپ والے مولوی عبدالحکیم جرا کرتے رہے, مفتی محمود بھی جرا کرتے رہے اس پر خطے نبوتوں سے. مگر مرزا ناصر احمد بھی کار آدمی تھا پرانا, اس نے کتاب اٹھائی تعزیر الناس, اس نے کہا مفتی محمود تم بڑے چڑھ چڑھ کے باس کر رہے ہو, یہ جانتے ہو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تمہارے مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہ دیکھو صفحہ نمبر 25. وہ لکھتا ہے اگر بعد زمانے نبی کوئی اور نبی آ جائے پھر بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب فرق نہیں پڑتا تو میرا ابا آ گیا دادا تو کیا فرق پڑا, تم تو چیختی ہو ہمارے سامنے, یہ تو تمہارے دادا نے لکھا ہے, بولی قاسم النوتوی نے لکھا ہے کہ آ جائے نبی کو فرق نہیں پڑتا, اب آ گیا ہے تو کیا چیختی ہو. موتی محمود اس طرح کھڑے کھڑے سیٹ پر بیٹھے جیسے ہوا نکل جاتی بندے, ایسی بالکل. اب غوری کوثر نیازی بیچارہ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا, لیکن آیا اور نے کہا یہ اب اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جواب دینے والی بات ہے. مفتی محمود نے اس سے کہا کوثر نیازی سے اس کا جواب عبدالحکیم غلام غوث اور میں نہیں دے سکتے, اس کا جواب اگر دے تو یا عبدالمصطفیٰ حاضر ہی دے گا یا شاہ محمود نورانی دے گا. یہ بات سچی ہے, لکھا ہوا اس کتاب میں, ہم کیا کرتے ہیں. تو اہل اسلام آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے, باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں جو بولتا ہے اس کا تو ریکارڈ ہو جاتا ہے نا, وہ لکھا جاتا ہے اسمبلی کارڈ موجود ہوتا ہے ایک ایک لفظ کا. بلکہ بسا اوقات کو گندی بات کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہدف کر دیا جائے, اسے ہدف کر دیا, یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروائی سے ہدف کرے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ لفظ بٹا دیجیے. تو میں نے کہا صاحب پہلے آپ ایسے بولتے ہی کیوں ہیں جو بعد میں بٹھانے پڑ جائیں جی. تو مولانا شاہ نورانی اور صدر الشریعہ کے بیٹے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری دونوں نے مرزا ناصر احمد کو للکارا اور کہا قاسم نانوتوی نے کون سی اسلام کی خدمت کی ہے. 410 علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ اس عبارت کے روح قاسم نانوتوی بھی کافر ہے اور جو اسے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود. تو ایسے مواقع پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ شاہ احمد نورانی کی زبان پر امام احمد رضا بریلوی بول رہے تھے, اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے. اور اس بات کا کوئی مرزا ناصر احمد کے پاس جواب نہیں تھا, حالانکہ بعد میں مرزا طاہر احمد نے اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے اپنے ٹی وی پر, غیر مسلم ٹی وی پر, وہ بولتے ہیں نا جس کا نام مسلم ٹی وی رکھا ہو, اس کا نام ہے مسلم ٹی وی, نام ہے مسلم ٹی وی, اور غیر مسلم اس میں بولتے ہیں. مرزا طاہر احمد کہتے ہیں جی اچھا اگر وہ بھی کافر ہے تو اس کو آپ کافر قرار کیوں نہیں دیتے. یہ اس نے یہ جواب نکالا, میں نے کہا یہ 10 سال بعد جواب نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں, جواب وہ ہوتا ہے جو منہ پہ آ جائے. 10 سال بعد جواب آپ نے پیدا کیا, اس کو آپ کا قرار کیوں نہیں دیتے. ہم نے کہا یہ بھی ان سے پوچھو جو نہیں قرار دیتے, ہم ہیں اہل سنت, ہماری کتاب سوارے مل ہندی اٹھا کے دیکھو 375 علماء کا, اور وہ بھی کوئی عام یوں نے سمجھو کہ بولا اس یہ تھے, ان میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب, مولانا سید فتح علی شاہ صاحب بھی ہیں, مولانا عبدالغفور خوشابی جیسی شخصیت ہے, حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب جیسی شخصیت ہے, شیخ المحدثین حضرت مولانا حافظ سراج احمد صاحب خان پوری جیسی شخصیت ہے, اس کے اندر حضرت مولانا کرم الدین دبیر, بھیل والے جن کا بیٹا قاضی مدر حسین صاحب بڑا ہو گیا، قاضی مولانا کرم الدین دبیر ان کے دستخط بھی موجود ہیں، 4375 علماء کے دستخط ہیں، بڑے بڑے صوفیاء اور ولیوں کے دستخط ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے جن گستاخوں کو کافر کہا ہے وہ کافر ہے، اور ان کو کافر ماننا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے.
محمد عرفان شاہ صاحب مشہد
زندہ باد،
جماعت اہل سنت
زندہ باد.
گرامی قدر حضرات، یہ مسئلہ رضویت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. ایسے کئی شبادریوں سے بات ہوئی ہماری، کہتے ہم مولانا احمد رضا خان صاحب کو مولانا مانتے، ہم مولانا مانتے، ضروری ہم ان کو وہ مقلد ہیں؟ جی نہیں، ہم ان کو وہ مقلد ہیں. تو میں نے کہا جن کو مقلد ہو انہوں نے کہڑی تو سے تھمی دیتی ہے، مقلد ہوتے تو آپ کیا کر لیں، آپ تو بالکل ایسی بالکل ربڑ قسم کی شے ہیں، ادھر گئے تو ادھر ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر گئے، مقلد ہیں بولے ہم ان کو. میں کہا مقلد ہوتے تو آپ کیا کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے آپ، آپ کی تو مرضی ہے، کبھی داڑھی اتنی سی رکھ لیتے کبھی اتنی رکھ لیتے، کبھی آپ کلچرل ونگ بناتے کبھی کنجروں کے ساتھ ناچتے ہیں، آپ کو بھی کچھ کرتے ہیں، آپ سب کچھ آپ دین بناتے ہیں، آپ کا کیا ہے؟ ہم کو مقلد ہے، مولانا مقلد ہے. میں کہا مولانا احمد رضا نے کو اپنے ابے کی شان بنوائی آپ سے، مولانا احمد رضا پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، مولانا تو ہم پر احسان ہے جو انہوں نے ناموس سے رسالت کے تحفظ کرنے کا شعور ہمیں عطا فرمایا. یہ الٹا مولانا پر احسان جتا رہے ہیں، ہم مولانا پر، ہم مولانا کو مت ماننے کے، ہم مولانا کو نہیں مانیں گے. میں نے کہا مولانا کی نہ مانو یا مانو، ہم مولانا پر کون سکتے ہیں؟ بات مولانا نے اپنے ابے کی عزت کی نہیں کی، نبی پاک کی عزت کی بات کی. اب جو ناموس رسالت نبی پاک کا جو غلام ہے وہ تو اعلیٰ کا آپ کا احسان مانیں گے، آپ نے ہمیں آداب رسالت بتائے، ہمیں شعور دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا ہمیں شعور دیا ہے، ہمارے دلوں میں معرفت پیدا کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کتنا بلند مقام ہے.
سبحان
اللہ، کہیے نا سبحان اللہ،
سبحان
اللہ. لوگوں کو کون بھائی کون سوال، اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے اب تک یہ اتنے چڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت بتاتے ہی نہیں، نشاندہی نہیں کرتے تو ہم جیسے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا، ہمیں کیا پتا چلتا ہوتا. بات سمجھ آئی جی؟ ہم نے قائد ملت اسلامیہ سے بات کی، مجھے جب آخر آخر تشریف لائے سامنے ابو آواز شریف کانفرنس ہوئی منڈی بہت دن میں، ہمارے مدرسے میں لکھی ہوئی تشریف لائے، اوپر چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بلایا، مجھے قائد رہا، تم غصے رہتے ہو فکر رضا کے حوالے سے، ہمارے ساتھ غصے رہتے ہو، ہماری بات سنو. میں نے کہا سناؤ جی. فرمانا کہ تمہارے بڑے بڑے جو رضوی ہیں نا، انہوں نے گورنمنٹ سعودیہ کو معافی نامے لکھ دیے کہ ہمیں جانا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں معافی دو، جس طرح بھی وہ ہم چلے جائیں، حاضری دیں. فرمایا فقیر نے فرض حاضری آج بھی کر لیا ہے اور بیسیوں مرتبہ بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں حاضری کے لیے بھی نجدی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکوں گا، نہ ان سے معافی مانگوں گا. مجھے کہنے لگے تم مجھ پہ اس بات پر جھگڑتے ہو، جاؤ، میں نشاندہی کرتا ہوں کہ فلاں فلاں تمہارے بڑے مولویوں نے بھی معافی نامہ داخل کرایا، لیکن فقیر شام درانی معافی نامہ نہیں داخل کرائے گا. اور اس کے ساتھ خدا کی قسم ہچکیوں سے رونے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے فرمایا کہ دیکھو میں نے معافی نامہ نہیں داخل کرایا، مگر سرکار نے کرم فرما دیا کہ اگر انہوں نے تمہیں روک دیا ہے تو میں تمہیں دیدار ادا کر کرا دوں گا. گرامی قدر حضرات، آپ اتنے متسلب، میں کہتا ہوں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی ایسا انگریزی بولنے والا مفکر نہیں ملے گا، کوئی کہتا ہے عربی بولنے والا نہیں ملے گا، ایسا خوبصورت نہیں ملے گا، ایسا قداور نہیں، ایسا جبہ ان کا پہنو، ایسی دستار ہو، شاید ایسے بھی مل جائیں انگریزی بولنے والے مل جائیں، مگر میری نظر میں اتنا بلند معیار کا پڑھا لکھا اور اتنی اعلی سطح کا انسان ساری دنیا میں متعارف ہو، شیخ بھی ہو، اور اس مقام پر پہنچ کر پھر اپنے عقیدے کی اتنی حفاظت کرتا ہوں، ورنہ ان سے بہت کم درجے کے لوگ میں نے دیکھے، ان سے کم درجے کے بھی دیکھے، ذرا سا تھوڑے ٹھیک ہے نا گزارے میں ہیں۔ ایک مولوی صاحب کھڑے جناب، وہابی امام کے پیچھے، میں اوپر باب علی میں بیٹھا ہوا تھا، صفا مروہ سائڈ پہ ہے نا، وہ تھوڑا ہے باب علی کے سامنے، اس پہ میں بیٹھا ہوا، میں نے دیکھ لیا دور سے، میں کہا وہ پڑھ رہا ہے، تعلیم سے پوچھوں گا میں جا کے، میں ادھر آہستہ آہستہ اترتا اترتا اس کے ساتھ پہ پہنچ گیا، میں نے کہا ملا بڑا لم ہے وہ بھی لوگ رکھا، میں نے کہا آپ نے بات پڑھی ہے ابھی، کہاں پڑھی ہے، میں نے کہا کیوں پڑھی، کہتا تو یہ نماز پڑھا رہے، میں نے پڑھ لی، میں نے کہا اتنا آسان مسئلہ ہے، اتنا آسان مسئلہ ہے تو پاکستان میں لوگوں نے کیوں اندھے پایا جی، انہوں نے پڑھا دی، ہم نے پڑھ لی، میں کس طرح تم نے پڑھ لی بھائی، وہ تو نچ دی ہے، کیسے پڑھ لی تم نے، کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، میں نے کہا تم تو دور تفسیر القرآن پڑھاتی ہو، علامہ لکھواتی ہو، علامہ کس بات کی، اور جب تمہیں اتنی بھی پہچان نہیں کہ ان کے عقیدے کیا ہیں، نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ دو بند والے برے ہیں، لیکن یہ پتا نہیں وہ نجدی بھی برے ہیں، میں بہت ذلیل آدمی، تجھے پتا نہیں ہے کہ دو بند والوں نے تو ان کی کتابوں کے ترجمے کیے، تم نے پتا اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان اور سیاحت مستقیم تو انہی کے ترجمے یہاں کیے ہیں، جو خود لکھتے ہیں، میں نے محمد بن عبد الوہاب کے ترجمے، یعنی جتنا گند گھوڑا ہے انہوں نے یہ لایا تو ادھر سے ہی ہے، اور تمہیں اس بات کا بھی پتا نہیں، کہا مجھے تو پتا نہیں ہے، میں نے کہا اچھا کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے ما یومن اکثر باللہ الا وهم مشرکون، اس آیت کا لکھ کر اس کا مفہوم جو بھی آتی ہے، تم الزام اللہ علی المشرکین الذین یسالون المخلوقین وینادونہم مع زعمہم انہم اطول من اللہ الصادقون اللات والعزى واللاحقون محمد وعلی وعبد القادر والکل سواء، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکوں پر اتمام حجت کیا، کن مشرکوں پر، کہ جو مخلوق کو پکارتے ہیں اگرچہ ان کا گمان یہ ہے ما زعمہم انہم ادبر من اللہ، یہ اللہ نہیں ہے اللہ سے کم کریں، لیکن پھر بھی ان کو پکارتے ہیں، کہا وہ سابقہ دور میں لات منات عزا تھے جن کو ابو جہل ابو لات پکارتے تھے، اور اس دور میں محمد علی اور عبد القادر وہ بت ہیں کہ جن کو اس دور کے مشرک پکارتے ہیں، ان مشرکوں میں اور ان مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر کے مشرک ہیں، کیا خیال ہے آپ کا جی، ابھی یا رسول اللہ آپ اتنی مرتبہ پکار چکے ہیں، آپ کو ابو جہل جیسا اور ابو لہب جیسا مشرک لکھا کس نے، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں، بھی کھائی آپ دفڑی کتنے لگے رہے، کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں ہے، کیا کہا اس نے کہا یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے نے ابو جہل کی طرح، یہ عبارت میں نے پڑھی آپ کی، ابو جہل کی طرح، میں کہا مولوی یہ عبارت تم نے پڑھی، میں نے پڑھی، میں کہا نہیں پڑھی تو شیخ و تفسیر کس بات کی، دورہ تفسیر پڑھاتے ہو تم اتنے بڑے بدر کی دار لوگوں کے بارے میں پتا ہی کوئی نہیں ہے، کس قسم کا تم شیخ و تفسیر ہو، اتنی بڑی سند جاری کرتے ہیں جناب، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ بھی تفسیر پڑھا سکتے ہیں، اس قسم کے بدھو لوگ ہیں، تو بتاؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بولو صحابہ تو معیار ایمان ہے، قرآن پاک کی چار آیتیں بتاتی ہیں صحابہ معیار ایمان ہے، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو صحابہ کیوں یا رسول اللہ کہتے، صحابہ قریب سے بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، دور سے بھی یا رسول اللہ کہتے، سنیو دور سے تو سبحان اللہ، دور سے، اور سیاستہ میں موجود ہوں، ہاں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی لکھا ہے, طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے, البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے, اور جناب ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے, سیاستہ میں سے دور سے بھی یا رسول اللہ, قریب سے بھی یا رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. اور آج تک نمازوں میں نہیں پڑھتی ہو السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. پڑھتے ہیں
پڑھتے دیو بولنے میں تیار نہیں ہوتے,
پڑھتے ہو گا نہیں
پڑھتے.
یہ تشہد کہاں موجود نہیں بھائی؟ یہی تشہد عبداللہ ابن مسعود کا ہے, یہی تشہد انس بن مالک کا ہے, یہی تشہد ابو ذر غفاری کا ہے, یہی تشہد عبداللہ ابن عمر کا ہے. بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو, ہر کتاب میں یہ تشہد موجود ہے. اور ہر مومن خبر اور حکایت کے طور پر نہیں, انشاءاللہ ہر آدمی نماز میں اپنی طرف سے اپنے آقا پر یا کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہا ہے. بات پر ہمیں ابو جال بنا رہے جو حضور کو ایوہ النبی پڑھ رہے. میں نے کہا تو دین تمہارے خالہ جی کا بیٹا ہے, جو مرضی ہو بنا دو اپنی طرف سے. میں نے کہا بے وقوفا, وہ بولتے جی نہیں وہ تو حکایت ہے, میراج شریف کی حکایت ہے, اللہ نے اس طرح پڑھا تھا, وہ اپنی طرف سے تھوڑی پڑھتے ہیں, تو حکایت ان پڑھتے. کہ حضور نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات, اور جواب آیا السلام علیکم ایوہ النبی. کہا یہ تو معراج کی حکایت ہے. تو میں نے کہا یہ اگر حکایت کرتے ہو جی, حکایت کرتے ہو تو سلمو حکایت والی اور خبر والی چیز ہے, سلمو امر ہے, اور امر از قبیل انشاء ہوتا ہے یا از قبیل خبر ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو نامیر ہی دیکھ لو, تو نامیر کو دوسرے سفر پر بھی لکھا ہے. اور امر نہیں تمنی ترجی رکود یاس قبیلے انشاء ہوتے ہیں یا اس قبیلے خبر ہوتے ہیں. کہا پاگلا کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے مقبول صاحب کو نہیں آ کے پڑھ لو, اگر کہ سکول جاتے ہیں تو نام نہیں تو دوسرا سبق تو پڑھا ہی دیں گے, کوئی نہیں سمجھ آئی. اور امر نہیں تمنی ترجی عقود یہ انشاء ہے یا خبر ہے بولو, انشاء کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر نہیں ہوتی, انشاء اور خبر تو مقابل ہے آپس میں. انشاء کا مطلب یہ ہے کہ جو مصلی نمازی تشہد میں السلام علیکم ایوہ النبی جو پڑھ رہا ہے, وہ اسے رب نے جو حکم دیا ہے نا کہ تو پڑھ تو پڑھ, اور وہ کہتے تو نے پڑھا. وہ سلمو کا عمل پورا کس طرح ہوا جب وہ کہتے تو پڑھ, کہ کہتے تو پڑھ چکا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو مسئلے کی. اللہ فرما سلو تم پڑھو درود, سلمو تم پڑھو سلام, اور یہ کر رہا ہے حکایت. ساری زندگی حکایت کرتا رہا تو سلمو پر عمل کب ہوا؟ کیوں؟ اس نے کہا تو پڑھ, اور یہ کہ وہ پڑھ چکا, وہ پڑھ چکا معراج میں. ساری زندگی وہ پڑھ چکا, اور نہ پگلے اور وہ تو پڑھ چکا, کبھی تو بھی تو پڑھ اپنی زبان سے. سلے ہو کر کیسے امر ہوں گے؟ تو امر ہے, اور امر جو ہے کہ ہے وہ از قبیل انشاء ہے. اس کی تعمیل ہو ہی تب سکتی ہے جب اپنی طرف سے ہر کوئی حضور کو پکار کر سلام پیش کر دے. اور کہتے ہیں جی ایک روایت میں آیا عبداللہ ابن مسعود السلام علی النبی بھی پڑھتے تھے. جی ایو النبی نہیں السلام علی النبی, سلام علی النبی پر تو میں نے کہا تیرا روایات جو علیہ کا ہی نبیوں کی ہیں اس کے مقابلے میں ایک روایت تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تیرا روایت ہے السلام علیکم جو نبیوں کی ساری زندگی اس پر یمن عبد اللہ ابن مسعود کا، لیکن اندر بیماری ہو تو حدیث کی بات نہیں ہوتی، وہ بیماری والی بات آتی، بیماری والی. کیوں کہا کیسے مخاطب کر لے، غیب کو مخاطب کرے، غیب کو مخاطب کر لے. میں نے کہا خط لکھتے ہیں مکاتیب اشرفیہ مولوی شریف تھانوی کے خط لکھے، کتنے؟ 500 خط. جی 500 خط اشرف علی تھانوی کے، اور اشرف علی کے تو اس لیے بتا رہا ہوں جو منکر ہیں اس بات کی، میں آپ سے کہوں آپ لوگ خط لکھتے ہیں کس کو لکھ رہے ہیں؟ جی کس کو لکھتے بھائی آپ خط لکھ رہے ہیں؟ کراچی یا فرانس، اٹلی میں، جاپان میں، جی پاکستان سے لکھ رہے ہیں. کیا لکھتے؟ السلام علیکم. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر چھوٹا ہے تو ایسے بات، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کے کچھ لگتے تو جاپان میں بیٹھا ہے اور تم سارے سیگے جو ہے وہ مخاطب کے بول رہے ہو، مخاطب اور آدر کے سیگے بولتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور بندہ جاپان میں ہے تم مخاطب کے سیگے سے اسے بلاتے ہو؟ السلام علیکم کیا یا السلام علیہم کہو؟ جی السلام علیکم. وہ کدھر ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ کہو نا تم کیا کرتے ہو، تم تو سامنے والا ہوتا ہے. جی کہتے صاحب یہ ہے خط لکھا غیر میں گیا، لیکن اس میں مور لگ گئی، یقین ہے کہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، اور جب یہ اس کے پاس پہنچے گا تو پھر یہ سارے سینگے غیب والے حاضر کے بولنا جائز ہوگا. تو میں نے کہا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ جس کا سلام حضور خود نہ بھی سنے، ویسے تو ہر مومن کا سلام وہ خود سنتے ہیں، لیکن کوئی اگر ایسا بد عمل ہو کہ جس کی طرف آپ توجہ نہ کریں تو صحیح حدیث میں آیا کہ اس کا سلام فرشتے حاضر کر دیتے ہیں. پہلے تو وہ مومن ہے سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا ما من عبد یسلم علیہ الا وقد رد اللہ عنہ حتی ارد علیہ السلام. جب بھی کوئی عبد مومن مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ مقرر ہیں، جو کوئی سلام پڑھے اس کا سلام لے کر میری خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حضور خود سن لیتے ہیں یا فرشتے حاضر کر دیتے ہیں، یا فرشتے اور یہ سیاست تشریح میں دی سے فرشتے حاضر کر دیتے ہیں. ملائکہ سجاحین ہیں، وہ لیتے رہتے اور میری خدمت میں لا کر پیش کر تمہارا درود ملائکہ میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب بتاؤ جب ملائکہ پیش کر دیتے اور تم وہ ہو کر رہی ہو، اب سیدھا مخاطب کا نہیں ہے تو جب حاضر ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا؟ جب تمہارا جاپان میں بیٹھا ہوا دوست یا بیٹا یا بھائی اس کے لیے سیدھا مخاطب بولتے ہو تو وہ پہنچ جائے گا. رسول اللہ کے لیے مخاطب کا سیدھا کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ حدیث بتاتی ہے ہر حال میں ان تک پہنچ جائے گا، یا تو خود پہنچے گا یا فرشتے پیش کر دیں گے. دونوں صورتوں میں خطاب کے سیدھا کے ساتھ بھیجنا جائز ہے. اور ہم پہ فتویٰ کیا لگا جی؟ آپ جا لیں. میں نے کہا ذرا اچھی لیٹر ذرا گٹ ہو کچھ اپنا طریقہ بھی دیکھو. میں نے کہا تمہارا تو نانی بیڑا سمجھا ہوا ہے دین کو، اپنی طرف سے جو مرضی فتوا ٹھوک دو جی، جو لوگ میں پڑا مر چمڑ دیا پتلا اسے پڑھ، تمہیں کس نے مولوی بنایا؟ جا کے ڈیریا میں جا کے یہ اوقات ہے تو اس قسم کے مسئلے میں آ کر بے وفا، تو حدیث مصطفیٰ کے خلاف کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سلو وسلم حکایت نہ کر، نیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم تو اسلام پیش کر. مجھے ایک مسئلہ وہ یاد آ گیا، ہمارے بزرگ دوست تھے مفتی مختار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ، آپ کے گجرات والے، وہ بڑا اس پر عجیب لطیفہ بیان کرتے تھے. وہ فرماتے تھے اس طرح ہوا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا سلو تم پڑھو، تو ہم اللہ سے کہے اللہ مسلے تو پڑھ، تو پڑھے کوئی بھی نہ، ہم اس کو کہے تو پڑھ، وہ ہمیں کہے تم پڑھو، ہم کہے تو پڑھ، وہ کہے تم پڑھو، ہم کہے تو پڑھ، وہ کہے تم پڑھو. وہ ہمیں کہتا سلو تم پڑھو، ہم کہیں سلے تو پڑھ، انہوں نے کہا ہم اسے کہتے تو پڑھ، وہ کہے تم پڑھو، ہم کہے تو پڑھ، وہ کہے تم پڑھو، تو پڑھے کوئی بھی نہیں، وہ ہمیں کہتا رہے ہم اسے کہتے تھے، اس لیے اپنے منہ سے سلو سلو سلے سلے نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
یہ حضرت کا ایک میں نے وہاں کے تازہ کیے ہو، بڑے اس کو طریقے سے بیان کروایا
کرتے
اور دوستوں میں یہاں اور بہت سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی بتا دوں کہ قائد اور بھی ہوں گے، مگر ایسے قائد کہاں ہوں گے؟ کوئی آدمی سمجھتا میں تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر کرتا ہوں، سلام پڑھنا میری توہین ہے، سلام معاملہ کہاں پڑھتے ہیں؟ قائد مولانا کے ہے، تقریر بھی فرمائے، سلام بھی پڑھ رہے، موقع آیا ختم شریف بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت بھی کرا رہے ہیں، ترابی بھی پڑھا رہے ہیں، تحجد میں بھی قرآن سنا رہے ہیں، مطلب پہلی تلاوت سے لے کر نعت سے لے کر آگے تقریر پھر سلام، مطلب کوئی کام پورا پروگرام حضرت کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا، اذان پڑھتے اور درود اور سلام پڑھتے اور ہر مقام پہ پڑھتے جناب، عالمی لیول پر جن کانفرنسوں میں گئے، بڑی بڑی کانگریس ہوتی تھی گورنمنٹ سطح پر، ان میں بھی جناب سلام کھڑے ہو کر سلام پڑھتے، سب کو سلام پڑھوا دیتے، اور دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے دل مل یقین، دوسرے عقیدے والوں سے ملے نا تو کچھ آپس میں اپنے دل میں نرمی کر دو، ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے، تو حضرت نے ایسا جادو کیا بابڑوں کو بھی کہ جب ان کی کل میں آئے نا تو قادر سہنا بدو حافظ سہنا بدو لیاقت بلوچ بھی ہاتھ باندھ کے پڑ رہے یا نبی سلام
علیکم،
للکار ہے للکار ہے
شیر کی للکار ہے،
ان کو بھی کھڑا کر دیا
شیر کی للکار ہے،
اور ایک موقع پر مجھے فرمایا کیونکہ میں اکثر ایسی باتیں کرتا تھا نا تو مجھ سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے، کہا دیکھو یہ جو ہے نا فضل الرحمان سبی اللہ یہ تو تم بام بھی نہ کیا کرو کہ میری موجودگی میں یہ جماعت کرائیں، کیوں؟ کہا میں ان کے برابر کا نہیں ہوں، میں تو ان کے باپ برابر ہوں، کیونکہ ان کے باپ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں، میرے بچوں برابر ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ میری موجودگی میں کبھی مسلے پر آئیں، ایک بار تو مجھے فرمایا کراچی میں، کہا ہاں مفتی محمود ایک دفعہ کھڑا ہو گیا تھا مسلے پر، تو میں نے مفتی محمود کا ہاتھ پکڑ کے نا تک اس کے قریب جا کے میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے اکابر میں یہ لکھا ہے دیوبندی اکابر کہ ہماری بریلویوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور میرے اکابر نے لکھا ہے کہ ہماری دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی، تو اگر آپ میرے پیچھے پڑیں گے نا آپ کے اکابر ناراض نہیں ہوں گے، اور اگر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گے میرے سارے اکابر کی روح تڑپنے لگے گی، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے اکابر کی روح تڑپے؟ کہا مجھے نہیں اچھا لگتا، پیچھے ہو جائیں گے، تو کہنے لگے یہ تو بیچارے کر سکتے تھے، ان کے بڑے تھے ان کو بھی میں نے یہ مسئلہ سمجھایا، تو آپ یقین فرمائیں میں کہہ رہا تھا کہ انگلش بولنے والے تو بھی ہوں، ان کے بیٹے بھی بولتے، انس نورانی بڑے زبردست انگریزی کے سپیکر ہے بھائی، بڑی شاندار بولتے، اور بھی ہوں اور بھی ہیں، لیکن اس سطح پر جا کر بھی اپنے اکابر کی نظریات کو ان کی تشریحات کا اتنا پابندی کرنا، اس قدر پابند ہونا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بڑا پھسل جاتے ہیں، کتنے بندے میں نے دیکھے ہو ہائی جنٹری میں جب وہ گرم ہے اپر کلاس میں بیٹھے نا، تو میں نے دو تین چار آدمیوں کیسے دیکھا ہے کہ اذان ہوئی ہم نے مٹھ چکے ایسا اشارہ کیا، پریزیڈینسی میں نماز اذان ہو گئی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے ہمارا بھائی رکنی وفد، دو تین آدمی ان میں ایسے تھے کہ اذان کا اذان کا آواز ایسے کی، وہ میں بھی ہو گیا، کی شکل میں دفے مارو اوپر کی سطح پاگل ہو گئے بھائی ان کے سامنے تو لات مت کرنا چاہیے چل رہی مطلب ایسا اثر ہو جائے تو بڑے لوگوں بیٹھے ہیں تو وہ لوگ چھوڑ دیں آگے پیچھے چلے چھ سے دو اب چھوڑ کے بیٹھے آئی جنٹری ہے بھائی اس طرح نہیں بات اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کتنی آئی جنٹری کا کام ابو البشر کا کام جنٹری کا ہے بھائی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا کام ہے اور یار غار ابو بکر صدیق کا کام کون سے بڑی کوئی ایجنٹری ہے تو مان لائے ایسے ماحول میں بھی